الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ایک بڑا کرم فرمایا، کہ ہجری سن کے اعتبار سے ایک اور نیا سال اللہ نے ہم کو دکھلایا. محرم کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہوتا ہے. اس محرم سے پہلے ذی‌الحج کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، اور ذی‌الحج کے مہینے میں سال ختم ہوتا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں نئے سال کی شروعات ہوتی ہے. ہمارے سامنے بہت سارے کیلنڈر ہے جس میں الگ الگ وقت میں سال کی تبدیلی ہوتی ہے، سال بدلتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک گنتی چلتی ہے जिसको विक्रम संवत गिनती कहा जाता है। और उसकी निस्बत राजा विक्रमादित्य की तरफ की जाती है। वो एक गिनती है विक्रम संवत के एतबार से। दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में एक साल की गिनती चलती है जिसको ईसवी सन कहा जाता है। और इस ईसवी सन के लिए मशहूर बात यह है कि हजरत ईसा अला नबीना वालेही सलातु वसलाम ने अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते आए और हजरत ईसा अलैहि सलाम को जिंदा बदन के साथ आसमान पर उठा के लेके चले गए। उस निस्बत से जो तारीख शुरू हुई उसको ईसवी सन की तारीख कहा जाता है। और वो हमारे यहाँ ज्यादा चलती है, ज्यादा मशहूर है, दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर ये तरतीब चलती है। अब जब नंबर आया इस उम्मत का तारीख मुतय्यन करने का तो अलग अलग राय सामने आई। बिल आखिर ये बात फैसले में आई कि हिजरत के एतबार से इस्लामी तारीख को शुरू किया जाए। मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के अंदर दो बड़े बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा है हिजरत से पहले का और दूसरा हिस्सा है हिजरत के बाद का। हिजरत से पहले 53 साल की जिंदगी है और वो मक्कतुल मुकर्रमा की मुबारक जमीन पर गुजरी। हिजरत के बाद 10 साल और उसका ज्यादातर हिस्सा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गुजरा। तो ये हिजरत खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को दो हिस्सों में कर देती है। पहली 53 साल जिंदगी हिजरत से पहले की और दूसरी 10 साल की जिंदगी हिजरत के बाद की। और उलमाए किराम समझते हैं कि कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं तो उसमें बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जो हिजरत से पहले अल्लाह ताला ने उतारी, तो ऐसी तमाम सूरतों को हम मक्की सूरत कहते हैं। और जो सूरतें अल्लाह ताला ने हिजरत के बाद उतारी उन सूरतों को हम मदनी सूरतें कहते हैं। तो कुरान की 114 सूरतों में ये मक्की और मदनी होने की जो इस्तिलाह बनी इसका ताल्लुक भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हिजरत से। इससे अंदाजा लगाओ कि हिजरत का इस्लाम में दीन में کتنا اونچا مقام ہوگا، کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، اور واقعہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر بڑی تکلیف میں، بڑی ذلتی میں، بڑی پریشانی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی ہجرت سے پہلے مکہ میں بڑی مصیبتوں میں زندگی گزاری. اب ہجرت ہوئی، مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو اب کچھ عزت نصیب ہوئی، اطمینان ملا اور سکون اور چین کی زندگی نصیب ہوئی. اس لیے مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامتاً سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے ہیں. قباء پہلے مدینہ سے باہر تھا، دور تھا، اب تو مدینہ المنورہ اتنا بڑا ہو گیا کہ قباء بھی اندر نہیں، کافی اندر آ گیا. لیکن وہ فضیلت مسجد قباء کی ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء پہنچے اور وہاں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بعض ہمارے ساتھی حج میں آنے والے، عمرے میں جانے والے مدینہ منورہ کے اندر ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ مکہ میں تو کتنا اچھا، وہاں تو عمرے بھی کرنے گئے، یہاں مدینہ منورہ میں تو عمرے کا بھی چانس نہیں ہے. تو میں ان ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، مکہ کا عمرہ مجاہدے والا ہے اور مدینہ المنورہ کا عمرہ آسانی والا ہے. کہ بھائی مکہ میں عمرہ کرنا ہو تو جھیل رانا جاؤ یا تنعیم جاؤ جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اور وہاں جا کر کے احرام باندھو، احرام کی پابندیاں برداشت کرو، پھر آ کر کے ساتھ چکر کعبہ کے لگا کر طواف کرو، نفل پڑھو، صفا مروہ کی سعی کرو، سر کو منڈواؤ، تب جا کر کے مکہ میں عمرہ ہوتا ہے. اور مدینہ المنورہ میں عمرے کا ثواب اتنا آسان ہے کہ باطہارت مسجد قباء جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھ لو، اللہ عمرے کا ثواب عطا فرما دے. کتنی آسانی اور سہولت اللہ تعالی کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، یہ آپ کی مبارک زندگی کا عمل تھا. اللہ جس کو موقع عطا فرمائے وہ یہ ثواب اور نیکی کو کر کماوے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر ہجرت یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے. اب مسجد قباء کے اندر جب آدمی جا کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو کیا دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کتابوں کے اندر آئی. یہ علماء کرام ایک کتاب کا نام جانتے ہیں جس کا نام نور الاضاء ہے، یہ مسئلے مسائل کی کتاب ہے جس میں اخیر کے اندر کتاب الحج ہے اور اس میں مدینہ کی زیارت کا الگ باب ہے. تو وہاں مسجد قباء میں جا کر کیا دعا کرنی چاہیے، وہ دعا بھی نور الاسلام میں لکھی ہوئی ہے. اس دعا کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے مسجد قباء میں بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ آپ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنچ کر کے، یعنی ہجرت کر کے قباء پہنچ کر کے آپ نے ہمارے نبی جی کو مکہ کی تمام ذلتیوں سے، تمام رسوائیوں سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا تھا اور عزت عطا فرمائی تھی. مکہ کی زندگی میں جو الجھن تھی، جو ٹینشن اور پریشانیاں تھی، اے اللہ آپ نے یہاں قباء پہنچ کر ہمارے نبی جی کو ان تمام ٹینشنوں اور الجھنوں سے نجات عطا فرمائی تھی. اس لیے کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے قباء پہنچے اور قباء میں کئی دنوں تک 14 روز علا سبیل اختلاف روایہ وہاں حضور کا قیام رہا اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو مسجد قباء میں بیٹھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں یہ دعا بھی مانگنی ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے آخری نبی کو اس جگہ پہنچ کر عزت بخشی، سکون بخشا، چین بخشا، اطمینان عطا فرمایا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بھی عزت، سکون، چین، عافیت عطا فرمائیے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہجرت کتنی اہم چیز ہوگی، کہ ہجرت کی برکت سے تمام ذلتی، رسوائی، الجھنیں، تکلیفیں اللہ نے ختم فرمائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ نے عزت، سکون، چین والی زندگی عطا فرمائی. تو یہ ہجرت بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلام کو جمایا اور ایسا جمایا، ایسا جمایا کہ مکہ المکرمہ کے اندر بھی اسلام کو اللہ نے جما دیا اور ایسا جما دیا کہ وہاں سے کفر شرک کا نام و نشان اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، ختم فرما دیا. تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ہجرت کی بڑی اہمیت ہے اور ہجرت بڑا اہم ایک واقعہ ہے اور اسی ہجرت کی نسبت سے یہ ہجری سن شروع ہوا اور یہ ہجری سن کی جو ترتیب چلتی ہے اس کے اعتبار سے ہم محرم کی پہلی تاریخ کو نیا سال سمجھتے ہیں اور ذی الحج کے اوپر سال مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، ہجرت ہم بار بار سنتے ہیں لفظ ہجرت کو، اور ہجرت کا سیدھا سادہ سمپل میننگ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، اور عام طور پر کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے. آدمی جہاں رہتا ہے وہ جگہ چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے، جہاں وہ پیدا ہوا تھا وہ جگہ چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ جہاں زندگی گزاری وہ جگہ چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے، اس کا نام ہجرت رکھا جاتا ہے. تو عام متن اس کو ہجرت کہتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تو وہ ہجرت اسی طرح فرمائی کہ مکہ المکرمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ, جہاں آپ پیدا ہوئے, جہاں آپ کا خاندان تھا, آپ کی فیملی تھی, آپ کا کٹمب تھا, اور جہاں کعبۃ اللہ ہے, جہاں صفا مروہ ہے, جہاں مینا عرفہ مزدلفہ ہے, جہاں زمزم ہے, جہاں حجر اسود ہے, جہاں مقام ابراہیم ہے, یہ ساری مبارک چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی, اور چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے. اسی لیے ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں, اس کو رابغ کہا جاتا ہے. ابھی بھی جب جاتے ہیں تو روڈ پر اس کے بورڈ آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور مقام رابغ پر پہنچے تو وہاں تک جو حضور نے راستہ لیا تھا وہ غیر مشہور راستہ لیا. مکہ سے مدینہ جانے کا جو مشہور راستہ تھا وہ راستہ حضور نے نہیں لیا, اس لیے کہ مکہ والے حضور کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے تھے. قریشیوں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لاوے یا ان کا سر کاٹ کے لاوے تو ہم ان کو 100 انعام دیں گے, 100 اونٹ انعام میں دیں گے. لالچی لوگ انعام کی لالچ میں دوڑ رہے تھے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو مین راستہ تھا وہ راستہ چھوڑ دیا. جیسے کہ ہم کو کوئی بتاوے کہ بھائی راستے کے اندر آگے آر ٹی او کھڑے ہیں, چیکنگ والے کھڑے ہیں, تو ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں سائٹ والا راستہ کوئی ہے کہ نہیں ہے جہاں سے کٹ مار کے ہم نکل جاوے, اور لوگ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کرے سائٹ کے کچے گاؤں کے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو غیر مشہور راستہ حضور نے لیا تھا, لیکن جب رابغ پہنچے تو وہ مشہور راستہ آ گیا. جب راستہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی یاد تازہ ہو گئی, اور ایسی یاد تازہ ہو گئی کہ حضور کے دل مبارک پر بڑا اثر ہوا, بہت اثر ہوا. وطن یاد آ گیا کہ جس مکہ میں میں نے 53 سال زندگی گزاری وہ آج چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے وقت پر مکہ شہر کو خطاب کر کے مکہ شہر کے سامنے یہ بات اس کو خطاب کر کے اس کی طرف دھیان کر کے فرمائی تھی, اے مکہ, دنیا کی تمام زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا شہر تو ہے. اگر مجھے میری قوم مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر کے نہ نکلتا. کتنی وطن کی محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں. لیکن مکہ والوں نے زمین تنگ کر دی اور حضور کو مکہ المکرمہ سے نکلنا پڑا. تو اب رابغ پہنچے تو وہاں سے مکہ کا مین رستہ سامنے آیا تو وطن کی یاد دوبارہ حضور کو ستانے لگی, پھر یاد تازہ ہو گئی, اور حضور دل دل کے اندر بہت بے چین, میرا شہر, میرا وطن. اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, اور جبرائیل امین کو بھیج کر قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی. ان الذي فرض عليك القرآن ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. اے نبی جی آپ مطمئن رہو جس اللہ نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے وہ اللہ ایک دن آپ کو پھر سے اپنے وطن مکہ المکرمہ ضرور واپس لائیں گے, ضرور عزت کے ساتھ لوٹائیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ مکہ چھوڑنے پر, ہجرت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جبرائیل امین کو بھیجا, قرآن کی آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی. اس سے اندازہ لگاؤ ہجرت کتنی اونچی چیز ہوگی اور وطن چھوڑنے میں حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہاں بیچ میں رک کر کے فائدے کی بات میں آپ کو بتلاؤں. حضرات مفسرین ایسی باتیں نقل کرتے ہیں, کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو تو حدیث میں مسنون دعائیں آئی ہیں, سفر میں جانے والے کو دعا دینی چاہیے, استودع اللہ الذی لا یضیع ودائعہ. اس طرح اور بھی دعائیں روایتوں میں آئی کہ جو سفر میں جاوے اس کو دعا دے کر روانہ کرو. اس میں ایک وظیفہ یہ مفسرین نے نقل کیا کہ جو آدمی سفر میں جا رہا ہے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنا دو اور یہ نیک پالی لو کہ اللہ اس کو صحیح سلامت وطن واپس لوٹا لے. اس لیے کوئی سفر میں جا رہا ہو تو ہم جو اس کو مسنون دعائیں دیتے ہیں, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم, استودع اللہ الذی لا یضیع ودائعہ, اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھ دو اور نیک فالی لے لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سفر سے صحیح سلامت واپس لوٹا لے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اور اسی کے حوالے سے ایک دوسری بات بھی میں آپ کو کہوں, ہم نے ہمارے بزرگوں سے سیکھا, پھر بعد میں علامہ سیوطی کی ایک کتاب میں دیکھا, پہلے بزرگوں سے سیکھا پھر علامہ سیوطی کی کتاب کے اندر اس کو پڑھا کہ آدمی حج یا عمرے کے اندر جاوے تو طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد شہادت کی انگلی سے کعبہ کی کسی بھی دیوار کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھ دے رہے ہیں, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی عافیت سے اس کو دوبارہ حج اور عمرے کی سعادت عطا کریں گے. یہ بزرگوں سے ہم نے سیکھا اور علامہ سیوطی کی کتاب میں پڑھا اور الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے 12 تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تجربے کو 100% صحیح اتارا ہے کہ جو اس طرح عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلدی حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے. تو میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ وطن چھوڑنا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا, کتنا سخت کام ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی عطا فرمائی, جبرائیل کو بھیج کر تسلی دی اور قرآن کی آیت نازل فرما کر کے تسلی دی. دوسری ایک بات یہ سمجھو کہ اس زمانے کے اندر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا یہ ایمان کی نشانی تھی, ایمان کے شرائط میں سے ایک شرط دی کہ جو بھی ایمان لائے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے، یہ شرط رکھی گئی تھی. اور کوئی آدمی، بہت سے لوگ ہجرت نہیں کر سکے، اتنے میں ہجرت کا آٹھواں سال آیا اور مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح. اب مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت باقی نہیں رہی. تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، اسلام میں ہجرت کا بڑا اونچا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، اسی نسبت سے یہ اسلامی ہجری سن کی تاریخ شروع ہوئی، اور اس گنتی کے اعتبار سے پہلی محرم کو نیا سال سمجھا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھو، بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہجرت دو طرح کی ہے. پہلے تمہیدی بات سمجھو، دو طرح کی ہجرت ہے. ایک ہجرت ہے وطن چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ ہجرت ہے. لیکن ایک دوسری ہجرت ہے جو اس سے بھی زیادہ اونچے درجے کی، اس سے بھی زیادہ بڑی قیمتی، اور اس سے بھی زیادہ بڑی اہم ہجرت. اور وہ ہجرت آج بھی ہے، اور وہ ہجرت ہر مسلمان کے لیے ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر، ہجرت کرنے والا، صحیح سچا پکا کامل مکمل پاورفل ہجرت کرنے والا وہ انسان ہے جو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے رہے، یہ ہے سچا پکا کامل ہجرت کرنے والا. میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ سب کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کا نیا سال شروع ہوا، ہجری سن ایک نیا اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے کتنے بھائی پچھلے دنوں میں کورونا کی نسبت پر دوسرے الگ الگ عنوان پر دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، ایسے ہزاروں انسان ہیں. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، عمر عطا فرمائی، اور ہجری سن کے اعتبار سے محرم کا مہینہ آیا اور ایک نیا سال اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمایا. یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی، ہماری زندگی کو اور زیادہ لمبا فرمایا. اس لیے ہمیں ابھی جو نئی زندگی ملی ہے اس کے اندر اصلی ہجرت، کامل ہجرت، مکمل ہجرت، صحیح معنی کی ہجرت جو اس وقت ہمیں کرنی ہے، وہ ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، شریعت میں جو کام حرام ہے، ممنوع ہے، ان تمام کاموں کو ہم چھوڑ دینے کا پکا اور مضبوط ارادہ کر لیں. یہ ہے ہجری سن کا سبق. ہجری سن نیا شروع ہوا، یہ ہے اس کا لیسن، اس کی نصیحت. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا مہاجر ہے نا، وہ مہاجر والی فضیلت تو ہم کہاں لینے جائیں گے کہ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، کتنی مشکل حالات میں انہوں نے ہجرت کی. ایک تو مکہ والے ستاتے تھے، اور کوئی ہجرت کرنا چاہے تو ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اس کو روکتے تھے. صحابہ نے بہت مشکلات تکلیفیں اٹھا کر کے ہجرت کی ہے. اس کے عجیب عجیب واقعات ہے کہ کتنی قربانیوں سے ہجرت کی وہ نظرات صحابہ ہے. آج اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہجرت، ہجرت کا ثواب، ہجرت کی فضیلت بہت آسان فرما دی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، اس کو چھوڑ دو، یہ ہے صحیح معنی کی ہجرت. اسی لیے دینی بھائیوں، ہم سوچے کہ میری زندگی کے اندر کتنے کام وہ ہیں جو اللہ نے منع کیے اور میں کر رہا ہوں، کتنے حرام کام ہیں اور میں اس کو کرتا چلا جا رہا ہوں. کہ میرے اللہ نے منع کیا، میرے اللہ نے روک دیا، میرے اللہ نے حرام کیا، پھر بھی وہ کام میں کر رہا ہوں. تو یہ ہجری سن نیا سال ہم عزائم کریں کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ہم اس کو انشاءاللہ چھوڑنے والے بن جائیں گے
انشاءاللہ.
ایک دوسری حدیث میں یوں آیا کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو آدمی گناہ کو، گناہ کے کاموں کو، برائی کے کاموں کو چھوڑ دے وے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ہجرت. گناہ چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، وہ ہے حقیقت کے اندر ہجرت. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا حساب کریں بیٹھ کر کے، میرے اندر کتنے گناہ ہیں، میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، کتنے قسم قسم کے گناہ ہمارے اندر ہے، اور ان گناہوں کا حساب کر کے ان گناہوں کو ہم چھوڑ دے دیں. گناہ کو چھوڑ دینا یہ ہے ہجرت، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہجرت سے بہت خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الہجرت افضل، کا الگ الگ قسم کی ہجرت ہے، کون سی ہجرت سب سے افضل، کون سی ہجرت سب سے بہترین کوالٹی ہجرت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ہجر ما کرہ ربک، انت ہجر ما کرہ ربک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کا جو چیز تمہارے رب اللہ کو پسند نہ ہوئے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے بہترین اور افضل ہجرت. تمہارے اللہ کو، مالک کو، رب کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ چیز چھوڑ دو، یہ ہے بہترین ہجرت. تو ہمیں یہ ہجری سن کا نیا سال میسج دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے، جو گناہ ہے، جو برائی ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے بنے، یہ ہے ہجرت. ابھی مولانا بہت اچھی اچھی باتیں سنا رہے تھے آپ کو، اس نے سنایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، جو گناہ ظاہر میں ہے وہ بھی چھوڑو، جو گناہ باطن میں اندر ہے اس کو بھی چھوڑو، یہ ہے ہجرت. ظاہر میں جو گناہ ہے وہ گناہ بھی چھوڑو، اور جو اندر کے گناہ ہے وہ اندر کے گناہ بھی چھوڑ دو، اس کا نام ہے صحیح معنی کے اندر ہجرت. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہجری سن نیا سال شروع ہوا، ہجری سن کا نیا سال آیا، نیا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آیا، تو اس محرم کے مہینے پر، ہجرت کے نئے سال پر ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت اور پیغام یہی ہے کہ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ تو سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ہجرت کی اور کوئی جو ہے چھوڑنے کا کام نہیں، یہ ہے اصل چھوڑنے کی چیز۔ اور عجیب بات دیکھو، جیسا میں نے آپ کو سنایا کہ عیسائیوں کے یہاں جو یہ عیسوی سن ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے شروع ہوا ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یوں نکل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اس کے بعد فوراً شروع نہیں ہوا، اس کے کچھ وقت کے بعد شروع ہوا، لیکن اس میں بھی ہجرت کی نسبت لگی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور اس بنیاد کے اوپر یہ عیسوی سن کی بھی شروعات ہوئی، اس میں بھی ہجرت کی بنیاد ہے۔ تو یہ ہجرت ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو اپنی زندگی سے ختم کرے، اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو ہم اپنی زندگی سے نکالنے والے بنے۔ یہ ہے ہجری سن کا پہلا سبق اور نصیحت۔ اس کے بعد ایک دوسری اہم اور قیمتی بات سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ جانے کے بعد بہت سارے عجیب عجیب کام کیے، اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اہم کام جو کیا وہ مواخات کا کارنامہ انجام دیا۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے اندر بھائی چارہ کروایا، یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد۔ اب کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں، خاندان بھی الگ، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن محض ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد بھائی چارہ قائم کروایا، برادرہڈ قائم فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ، ایسا کارنامہ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ اکبر، خود اللہ شہادت دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایسی فاٹ پھوٹ تھی، ایسے لڑائی جھگڑے تھے، ایسے دل ٹوٹے ہوئے تھے، ایسے فتنے تھے کہ اس کو جوڑنے کے لیے اگر زمین کی ساری دولت خرچ کر دیوے تو بھی کبھی بھائی چارہ ہونا ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ خود اللہ قرآن نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ ایسی آپس میں دشمنی، عداوت، آپس میں جھگڑے، آپس میں کینہ، آپس میں حسد، آپس میں لڑائی، آپس میں کھینچا تانی، آپس میں ایک دوسرے کو گراؤ، ذلیل کرو، خود عزت کماؤ، ایسے خطرناک حالات تھے مدینہ المنورہ میں کہ مواخات، بھائی چارہ، برادرہڈ قائم ہونا
پوسیبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، اللہ کا فضل و کرم متوجہ ہوا اور ایسا بھائی چارہ ہو گیا، ایسا بھائی چارہ ہو گیا کہ وہ خاندان الگ، کوئی رشتے داری نہیں، لیکن ایسا آپس میں بھائی چارہ ہو گیا کہ آپس کے اندر ایک دوسروں کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار، آپس میں مال دولت مکان سب دینے کے لیے تیار، اپنے ایمانی رشتے کے اوپر، ایمانی بھائی چارے کے اوپر. تو یہ موافقت، بھائی چارہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد قائم فرمایا. میرے ایمان والے بھائیوں، اس وقت کے اوپر یہی بردرہڈ، مواخات، بھائی چارہ، اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اور ہم کہنے کو تو بہت اچھی طرح کہہ دیتے ہیں میٹھی زبان سے، لیکن معاف کرنا کڑوے دل سے، میٹھی زبان سے لیکن دل کی کرواہٹ کے ساتھ. زبان پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں کے اندر کینا اور بیر بھرا ہوا ہے. اور اس حال میں کہہ دیتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس کے ساتھ بھائی چارہ ہے، لیکن دل کے اندر کینا، عداوت، دشمنی، بیر اور بغض بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا بھائی چارہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تو بناوٹ ہوئی، یہ تو ڈھونگ ہوا. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بناوٹ کو پسند فرماتے، اللہ کے یہاں تو دل کی دنیا دیکھی جاتی ہے، دل کی دنیا. حدیث ہم سنتے رہتے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم او کما قال. اللہ تمہاری ظاہری شکل صورت نہیں دیکھتے. آج لوگ کیا کریں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے، ہائے ہیلو کریں گے، ذرا زبان پر ہنسی آ جائے گی، لیکن دل کے اندر جو محبت، جو دل کے اندر الفت اور دل کے اندر پیار کے جذبات ہونے چاہیے، وہ ظاہری ہنسی کے اندر نہیں ہے. آج اس کی بڑی کمی ہے، بڑی کھوٹ ہے. اور ایسی ظاہری محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خاص قدر و قیمت نہیں رکھتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو بڑے آدمیوں کے درمیان کے اندر جھگڑا تھا، دونوں بڑے آدمی اور دونوں کے ساتھ چلنے والے بھی بہت سارے آدمی، ان کے ساتھ چلنے والے علاقے میں اتنے سارے لوگ، تو ان کے ساتھ چلنے والے بھی علاقے میں، اسٹیٹ میں اتنے سارے لوگ، دونوں میں بڑی ناراضگی اور جھگڑے رہتے تھے. اللہ کا کرنا ہوا، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، دونوں کو کچھ نصیحت کی، محبت کرائی، صلح کرائی. لیکن اللہ والوں کی بات عجیب ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے، گلے لگے، معافی تلافی کی، صلح صفائی کی، لیکن عجیب بات، حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ظاہر میں گلے ملنے والے دل سے ملتے نہیں ہیں، ظاہر میں گلے ملنے والے دل سے ملے نہیں ہیں. بس اس فقی قلندر نے کیا دیکھا، جو آدمی آپس میں ملے، معافی تلافی کی، چند دن ایسے رہے اور پھر وہی جھگڑے، بلکہ پہلے سے زیادہ جھگڑے. تو اس علاقے کے علماء کہنے لگے، اللہ کا ولی جو کہہ کر گیا تھا وہ صحیح دیکھ کر کہہ کے گیا تھا کہ ظاہر میں گلے ملنے والے دل سے نہیں ملے. تو ایمان والے بھائیوں، یہ دل کی محبت، دل کا تعلق وہ اصل ہوا کرتا ہے، ورنہ ظاہر کے اندر تو بہت سارے لوگ ہاتھ بھی ملائیں گے، گلے بھی لگیں گے، ہاؤ ہیلو بھی کریں گے، مسکرائیں گے بھی، سب کریں گے، لیکن دل کی محبت یہ اصل چیز ہے، اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب دل سے کینہ نکالیں گے، بغض اور عداوت نکالیں گے، نفرت کو نکالیں گے، تب جا کر کے دلوں کی محبت حاصل ہوگی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد جو بڑا کارنامہ انجام دیا وہ آپس کے اندر مواخات کا، دلی بھائی چارے کا، اور ایسی دلی محبت قائم کروائی کہ اللہ گواہی دے رہے، وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، جوڑ ہو گیا ان کے درمیان، اور دونوں ایک دوسرے کے سگے بھائی اور سگے رشتے دار سے بھی زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ پہنچ کر کے آپس میں بھائی چارہ مواخات قائم کر دی۔ اب آپ اپنے دل سے ایک سوال کرو اپنی ذات سے، اور دل سے ایک جواب مانگو سوال کر کے، کیا کوئی بھائی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس کو بدنام کر دے، اس کا انسلٹ کر دے، اس کی توہین کر دے، اس کو بدنام کر دے، اس کو سب کے سامنے رسوا کر دے؟ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے یہ پسند کرے گا؟ ارے دل سے پوچھو، یہی جواب ملے گا کہ کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا، بدنام نہیں کر سکتا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کر سکتا، اور جو ہے اس کی انسلٹ اور توہین سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں بھائی چارے کا تقاضا۔ قرآن نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوة، یہ ایمان کی بنیاد پر یہ جو اخوت ایمانی ہے، ایمانی بھائی چارہ کا، اس کا تقاضا کہ دوسرے کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے، بدنام نہ کرے، اس کا انسلٹ نہ کرے، اس کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اونچی بات لکھی، یہ جو سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة، اس کی تفسیر میں حضرت نے ایک عجیب بات لکھی، ذرا دھیان سے سنیے۔ حضرت علامہ عثمانی فرماتے ہیں جس طرح تکبر کرنا یہ دل کی گندگی اور دل کا برا کام ہے، کوئی گھمنڈ کرے، تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو نیچا اور حقیر سمجھے، یہ دل کی گندگی ہے، دل کا میل ہے، دل کی برائی ہے، اس کی اصلاح اور صفائی کی ضرورت ہے۔ یہی حال ہے اسد کا، یہی حال ہے جو ہے بدگمانی کا، کہ یہ دل کی گندگی ہے کہ دل میں تکبر آ جائے، حسد آ جائے۔ حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے تکبر، حسد یہ دل کے برے اعمال ہے اور اس سے اصلاح کرنا ضروری ہے، اسی طرح بے حیائی، بے شرمی، اس کو عام کرنا اور پھیلانا یہ بھی دل کا ایک خطرناک گناہ ہے، یہ بھی دل کا ایک خطرناک گناہ ہے، اور اس سے اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. ایمان والے بھائیوں، آج تو ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. قیامت کی جو حدیث آتی ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو نیکی سمجھیں گے اور نیکی کو گناہ سمجھنے لگیں گے. آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ خطرناک گناہ کہ غلط بات عام ہوئے، انتشی الفاحشہ فی الذین آمنوا، بے حیائی عام ہوئے، غلط بات عام ہوئے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس کا گناہ ہونا بھی لوگوں نے اپنی سمجھ سے باہر نکال لیا، یعنی یہ کوئی برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، کوئی اس کو ماننے ہی تیار نہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو غلط بات کو عام کرنا پسند کرتے ہو. بے حیائی، بے شرمی، بے بنیاد باتیں، غلط سلط باتیں، بے تحقیق باتوں کو عام کرنا جو لوگ چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اور تم لوگ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. اس کے ساتھ ملا کر کے ایک بات میں اور عرض کروں، حدیث عرض کروں، اچھی طرح یہ حدیث شریف سنو. اگر کوئی آدمی خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے یا بغیر چاہتے ہوئے، کسی دوسرے کی توہین کرے، کسی دوسرے کو بدنام کرے گا، کسی دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرے گا، تو یاد رکھو اس کی عزت بھی محفوظ اور سلامت نہیں رہے گی. جو کسی دوسرے کو بدنام کرے گا، کسی دوسرے کی توہین کرے گا، کسی کی عزت لے گا، تو خود اس کی عزت بھی محفوظ اور سلامت رہے گی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اس کو بھی اللہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طریقے سے ذلیل اور رسوا کر دیں گے. باقی آگے حضرات مفسرین نے تو ایک بہت سخت جملہ لکھا، یوں لکھا کہ اگر کوئی آدمی غلط باتوں کو چرچا کرتا ہے، غلط بات کو پھیلاتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ پورے پورے سماج اور معاشرے کو تباہ اور برباد کر دینے جیسا یہ گناہ ہے. کوئی آدمی کسی سماج کو برباد کر دے گے، کسی معاشرے کو تباہ کر دے گے، کا بالکل اسی طرح یہ برائی ہے کہ سماج کے اندر غلط باتیں پھیلے، بے حیائی کی باتیں پھیلے، بے بنیاد باتیں پھیلے، بے تحقیق باتیں پھیلے، یہ پورے پورے سماج کو برباد کر دینے کے برابر یہ برائی ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانا، غلط بات کو عام کرنا، بے شرمی بے حیائی کی باتوں کو عام کرنا، کسی کی عزت لینا، کسی کی عزت پامال کرنا، ہمارے دین میں کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا برائی کا کتنا خطرناک گناہ ہے، اندازہ لگاؤ. اب اسی بات کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا، آج کل زبان اور ہاتھ، زبان اور ہاتھ، یہ دونوں کے ذریعے سے ہم سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر برائیوں کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا حساب کریں، ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں غلط باتوں کو عام کر رہے ہیں، بے حیائیوں کو عام کر رہے ہیں، بے تحقیق باتوں کو عام کر رہے ہیں، بے بنیاد باتوں کو عام کر رہے ہیں، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی باتیں عام کر رہے ہیں، اور احساس تک نہیں ہم لوگوں کو کہ ہم کتنا خطرناک گناہ کر رہے ہیں، اتنا سنگین گناہ کر کے میں اگر مفتی صاحب ہوں تو میری مفتیت پر کوئی دھبا نہیں لگتا ہے، اتنا سنگین گناہ کر کے میں اگر حاجی صاحب ہوں تو میرے حاجی ہونے پر کوئی دھبا نہیں لگتا ہے، میں اگر کوئی عالم حافظ مولانا ہوں تو میری تقوا کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگتا ہے، کیسی ہماری زندگی ہو گئی کہ آج بے حیائی عام کر کے، بے بنیاد باتوں کو عام کر کے، بے تحقیق باتوں کو عام کر کے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کر کے بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا صالح ہوں. یاد رکھ لو، میں اولاً اپنی ذات کو خطاب کرتا ہوں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہم کو ہو گیا ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، دھوکہ. آج زبان اور ہاتھ سے ہم بہت بڑے گناہ کبیرہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں. ہاتھ سے کیسے کریں گے جناب؟ ایک شیطانی چرخہ ہاتھ آ گیا ہے، دجالی چرخہ ہاتھ آ گیا ہے، واٹس ایپ لے کر بیٹھے ہیں، کسی نے کسی کے بارے میں ایک میسج بھیج دیا آپ کو، فوراً آپ اپنے گروپ میں شیئر کریں گے، فوراً دوستوں کو پوسٹ کریں گے کہ تجھے پتا چلا کہ نہیں فلانے نے ایسا کیا، فلانے کے یہاں ایسا ہوا، فلانے صاحب نے ایسا کیا، فوراً اس کو پوسٹ کریں گے، شیئر کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، گروپ میں رکھیں گے، دوستوں پر بھیجیں گے. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ اس آیت کریمہ کی ذمہ میں شامل ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ غلط باتوں کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ سن لے کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یہ کیا کم عذاب ہے کہ آج تم نے کسی کو ذلیل کیا، کل کوئی تم کو ذلیل کر دے رہے. آج تم نے کسی کی عزت لی، کل کوئی تمہاری عزت لے رہے. یہ کیا کم عذاب ہے دنیا کے اندر. اسی لیے یہ ہاتھ کا فتنہ کہ اپنے ہاتھ سے دوسرے بھائیوں کو ذلیل رسوا مت کرو، سماج میں بے حیائی مت پھیلاؤ، غلط باتیں مت پھیلاؤ، بے بنیاد باتیں مت پھیلاؤ، یہ بھی دل کا روگ ہے، دل کا مرض ہے، جس کی صفائی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے ہم لوگوں کے واسطے. اور یہ گناہ اس وقت بہت عام ہو گیا ہے. اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یہ اس زمانے کا ہاتھ کا سنگین خطرناک گناہ ہے. یہ آپ کا موبائل پر انگلیاں جو چلتی ہے نا، اس کو معمولی مت سمجھو کہ یہ تمہاری معمولی انگلی کتنوں کی عزت پامال کر دے گی، کتنی برائی عام کر دے گے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کتنوں کی عزت کو پامال کر دے گے. کتنا خطرناک گناہ، کتنی خطرناک برائی. میں آپ کو ایک صحیح سچی بات آج کہوں، اللہ کا حاضر ناظر رکھ کر نعمت کی تحدیث کے طور پر، جب یہ واٹس ایپ کی دنیا آئی میں نے واٹس ایپ چالو نہیں کیا مدتوں تک، تو مجھے نہیں چلانا. یہ موبائل تو بہت پہلے سے اللہ نے عطا فرمایا تھا،
بہت پہلے جب پورے پورے ہمارے بارڈولی کے اندر انگلی پر گنے جا سکے اتنے آدمیوں کے پاس موبائل تھا، اس زمانے میں ہمارے شاہد بھائی کی برکت سے میرے پاس موبائل آیا تھا بہت پہلے، لیکن واٹس ایپ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، سالہ سال ہو گئے۔ ہمارے حضرت مشفق اور محسن استاد حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ مجھے فرمان لگے تو واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا، میں کہا حضرت میں مجھے آتا ہی نہیں، کہا چالو کرو، میں نے کہا حضرت مجھے آتا ہی نہیں میں کیا کروں، تو کہا کسی سے سیکھو، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں حضرت کے حکم کے بعد میں نے واٹس ایپ چالو کیا، وہاں تک میں نے واٹس ایپ چالو نہیں کیا کہ ایک اللہ کے ولی کا حکم ہے تو انشاءاللہ اس کے فتنے سے اللہ میری حفاظت کرے گی، ورنہ اس کو اپنی مرضی سے شروع کرے اللہ جانے کیسے کیسے فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہو جائے، جیسے کہ اس وقت لوگ ہو رہے ہیں۔ کہا جب حکم ہے تو میں چالو کرتا، ورنہ اس کے بغیر میں اس کو چالو کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اس وقت پر یہ گناہ کبیرہ کی بہت بڑی قسم ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے، اور اس گناہ کا تعلق بھی دل کے گناہ سے ہے کہ دل میں کسی کے لیے کینہ چھپا رہتا ہے، دشمنی چھپی رہتی ہے، نفرت چھپی رہتی ہے، تو وہ ظاہر ہوتی ہے انگلیوں کے اشاروں کے اوپر کہ اس کے متعلق دو چار لائن لکھ کر کے شیئر کر دی۔ اللہ نے لکھنا ایک نعمت عطا فرمائی، لکھنا آنا یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو آیت مداینہ ہے اس میں اللہ نے اس کو باقاعدہ بطور نعمت کے بیان فرمایا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ۔ اس کو نعمت بتایا گیا لکھنا آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاضی اطہر مبارک صاحب پوری کی تحقیق ہے کہ مکی دور میں 17 یا 18 آدمی کو لکھنا آتا تھا، تمام صحابہ میں اس سے زیادہ لکھنا نہیں آتا تھا، وہ امی لوگ تھے۔ میں نے کہا وہ زمانہ بہت اچھا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو بہت اچھا زمانہ تھا، تاکہ یہ سب فتنے تو نہ کرے لکھنے کے بیٹھے بیٹھے نولے نولے۔ لکھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غلط استعمال مت کرو کہ کسی کے لیے کوئی میسج لکھ دیا یا آیا ہوا میسج شیئر کر دیا، یہ بھی برائی کو عام کرنا ہے، بے حیائی کو عام کرنا ہے، غلط کام کو عام کرنا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا زبان، کوئی ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتا ہے تو جلدی ہم کو ہضم ہوتی نہیں، کوئی تعریف کرے گا تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا حاشیہ پڑھنے کے عادی تھے، اب حاشیہ لکھنے کے عادی ہو گئے، حاشیہ بیان کرنے کے عادی ہو گئے، کوئی تعریف کرے گا تو ہم دھیرے سے کہیں گے لیکن اس کی ایک بات میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ کہہ کر کے ساری تعریف کے اوپر غلاظت ڈالتے گا، گندگی ڈالتے گا، اس کی ہو گئی زبان کی برائی۔ یہ دو خطرناک برائی، اسی لیے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی برائی عام ہوئے، بری بات عام ہوئے، بے حیائی عام ہوئے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو۔ یہ ایمانی مواخات ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس زمانے کا سمجھو کہ ایک فائدے کی چیز ہے، بہت ساری دینی باتیں آسانی سے آدمی حاصل کر لیتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کہ بھائی بیانات، دینی مجلسیں، قرآن مجید، اللہ کا ذکر، حدیث پاک، مسئلے مسائل کا مذاکرہ، علمی مشورہ، دینی مشورہ، یہ اس کے ذریعے سے بھی آپ پھیلا سکتے ہو، بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ہے، اور اس سے زیادہ گندا اور خطرناک پلیٹ فارم بھی ہے، اگر اس کو غلط استعمال کیا
تو یہ انسان کو گناہ کبیرہ میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور نعوذ باللہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے ایمان سے محرومی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. ایسی ایسی باتیں اس کے اوپر آتی ہے کہ اس سے انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور ایسا گندا اور متاثر ہوتا ہے کہ پھر انسان ایمان تک سے نعوذ باللہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی تحقیق کے مطابق یہ بے بنیاد باتیں عام کرنا, یہ برائیوں کی بات عام کرنا, یہ بھی دل سے تعلق رکھنے والا ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, اور اس کی اصلاح کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس رہ کر کے آدمی کو کروانی پڑتی ہے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا تو وہ کچھ بولتا ہی نہیں, تو اس کو کہا کہ بھائی کچھ کہو, تو کہا حضرت کو تو کشف ہو جائے گا اور سب چیزیں میری اصلاح ہو جائے گی. تو کہا کہ یہ کشف وشف کے چکر چھوڑو, جس طرح ڈاکٹر کے یہاں جا کر بیماری بتلاتے ہو, یہاں اپنی بیماری دل کھول کے بتلاؤ تو اس کا صحیح معنی کے اندر علاج ہوگا. ورنہ خالی کشف کشف کے اس میں زن میں بیٹھے رہو گے تو کوئی علاج ولاج ہونے والا نہیں ہے. اور ہمارے سلسلے کے اکابر ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑھا کرتے کہ کشف ہوا اور الہام ہوا, ہوتا ہے یہ حق بات ہے, لیکن یہاں پر تو جس طرح ڈاکٹر کے یہاں جا کر اپنی بیماری بتا کر علاج کرانا ہوتا ہے, اس طرح علاج کرانا ہے. تو یہ ہجرت کا اہم سبق کہ ہم گناہ چھوڑ دیوے, برائیوں کو چھوڑ دیوے, اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیوے. عزائم کرتے ہو نئے سال کے اندر؟ بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھو, دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو. آج جمعہ کی رات ہے اور وہ بھی محرم کے پہلے عشرے کی جمعہ کی رات ہے, اور جو ہے رات کے آخری حصے میں اللہ کے یہاں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ دو دو رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو, خوب مانگو کہ اللہ مجھے وہ تمام کام جس سے آپ ناراض ہوتے ہو اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. جو کام آپ کو پسند نہیں ہے, جو گناہ ہے, اے اللہ اس کو چھوڑنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. پڑھو گے دو رکعت نماز, مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس کو. اور دوسری چیز, اس مجلس میں نیت کر کے اٹھو کہ یہ واٹس ایپ کو غلط استعمال نہیں کریں گے. کسی بھی انسان کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی تنظیم اور سنستھا کے لیے کوئی بھی ایسا نیوز میسج آپ کے سامنے آیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی اس کی بدنامی ہوتی ہے, ڈیلیٹ مارو اس کو, اس کو مٹاؤ, اور جس نے آپ کو بھیجا اس کا نمبر بلاک کر دو کہ تو ایسی بات بھیجے گا میں تیرا نمبر بلاک کر دوں گا, مجھے اس گناہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. بلکہ آج کے حالات میں میں آپ کو کہوں کہ سارے گروپوں کے چکر سے باہر نکلو تو انشاءاللہ شیطانی گروپوں سے نجات پاؤ گے. یہ جو سب گروپ بنے ہوئے ہیں نا, یہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, یہ سارے گروپوں میں اکثر الاکثر گروپ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کے مصداق ہے. لہذا اس کو بقدر ضرورت, بوقت ضرورت اور ضرورت کے کاموں میں, صحیح دینی کاموں میں اس کو استعمال کرو. یہ فالتو کامنٹ, فالتو تبصرے, ایک دوسرے کی ذلت عزت اور خاموخہ کے تبصرے, ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے کرنے کے کام کرو. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, کچھ اچھے اعمال کرو, اللہ کے یہاں اچھے اعمال کام آئیں گے. باقی یہ فالتو چیزوں میں وقت ضائع کر کے اپنی قیمتی زندگی کو ضائع اور برباد مت کرو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا تزکیہ اور تصفیہ فرمائیں، اللہ اپنی ذات سے ہمیں صحیح معنی میں تعلق عطا فرمائیں، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں، اللہ اپنا عشق عطا فرمائیں، اللہ اپنا پیار عطا فرمائیں، اللہ اپنا کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آج جمعہ کی مبارک رات ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لو تو اور اچھا، ورنہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور صبح میں جلدی اٹھ جائیں، اور ذکر کے حلقے کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ انوار اور فضائل مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔